والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الميامين الذين أثاب الله عنهم عسى وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. حجاج کے پورا ہونے کے لیے امام زمانہ کی ذمہ میں تعجیل کے لیے بلاؤں سے پریشانیوں سے گرفتاریوں سے نجات کے لیے وسعت رزق کے لیے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور جو جو حاجتیں آپ کے سامنے ان کو نظر میں رکھ کر تین دفعہ آواز بلند سلوات کیجیے پنجدن کی بات. تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک غم کا پیغام لے کر آتا ہے. عجیب روایت لکھی سید ابن طاؤس نے. اس سے پہلے کہ میں آیت کے ذریعے سلسلہ کلام کا آغاز کروں اس عشرے کے بارے میں جو دس دن ہیں محرم کے ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے کہ جب بھی ہلال ماہ محرم دیتا تھا تو ساتویں امام کے بارے میں فرمایا سید ابن طاؤس نے کہ ساتھ امام کے چہرے پر کانا یس بھرو الا وچ ہی آثار کعبہ تکلیف کے درد کے آثار چاند دیکھتے ہی ساتھ امام کے چہرے پر نمودار ہو جاتا. یقیناً مجالس کے حوالے سے یہ دو تین باتیں عرض کر دوں کہ دیکھیے اکثر نوجوان بچے یہ پوچھتے ہیں کہ کس مجلس میں جائیں کس مجلس میں جائیں کس مجلس میں جائیں ذاکر کا نام بتائیے. حضور آپ کو جس مجلس میں جانا ہے جائیے کیونکہ ذکر سید الشہداء ہے چاہے وہ امانے میں ہو چاہے شیروانی اور ٹوپی میں ہو لیکن ایک درخواست ہے میری کہ اپنے عقل کے چراغ کو جلا کر جائیے بجھا کر مت جائیے. وہ ہستیاں کہ جن کے پود اور پیڑ کی ذمہ داری خدا نے دی ہے وہ صرف 14 ہیں. نہ میں اس مرحلے پر ہوں نہ کوئی اور انسان اس مرحلے پر ہے اس وقت 14 معصومین کے علاوہ کہ جس کی بات کو من و عن قبول کرنے کا آپ کو حکم دیا ہوگا. آپ کا تعلق جس فرقے سے بھی ہو قرآن کی چراغ کو اپنے سامنے رکھیے احادیث نبوی کو اپنے سامنے رکھیے سنت رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھیے اپنے کے چراغ کو جلا کر مجالس میں جائیے اور دیکھیے کہ کون ذاکر کون عالم کیا کہہ رہا ہے. من و عن قبول نہ کیجیے. قرآن کا ارشاد ہے بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. پہلے حبیب ان بندوں کو بشارت دو خوشخبری دو کہ جو ہر بات کو سنتے ہیں لیکن بہترین بات کو عکس کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. تو بہترین بات کو سن کر صرف اس کو عکس کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا کہ جب ہماری رات کی عقول ہمارے اور آپ کے افکار اس مرحلے پر ہوں کہ صحت اور سکون کی جانچ پڑتال کر سکے. عقل کو آگے بڑھائیے مختلف مقامات پر مختلف ایام میں ماہ مبارک رمضان شعبان رجب مختلف محفلیں ہوتی ہیں ان محفلوں کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ایسا انتظام کیجیے کہ جہاں بیٹھ کر وہ دینی امور کے اوپر ڈسکس کر سکیں تبادلہ خیال کر سکیں کیونکہ علم لدنی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ڈسکشن کے ذریعے گفتگو کے ذریعے چھان پھٹک کے ذریعے جانچ پڑتال کے ذریعے ہم پر حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات آپ سب یہاں موجود ہیں جو جو اگلے آئندہ دنوں میں آئیں گے آئندہ شبوں میں آئیں گے اور آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں اور جو جو مومن بھی جو جو عزادار بھی جس فرقے سے جس مسلک سے جس مذہب سے آتا میں یہ کہتا ہوں صرف مسلمان نہیں ہندو سکھ عیسائی یہودی اگر وہ فرش عذاب پر آئیں تو یقینا سید شہدا کے مہمان ہیں تو مسلمانوں کی تو اپنی جگہ ہے اپنا مقام ہے تو دیکھیے آپ سب دس بستہ بہت معذبانہ ملتمسانہ التجا کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر آپ سب کی خدمت میں میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یقیناً تقریر میں جیسے مواقع آتے ہیں جیسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر کوئی عزادار جناب سیدہ کا مہمان فرش عزادہ پر بیٹھنے والا فرش جذبات سے میں بہہ کر رباعی اشعار پڑھ دیتا ہوں میں اسے منع نہیں کر سکتا کیونکہ مہمان ہے سید شہدا کا لیکن میں ایک درخواست کروں گا دیکھیے اگر آپ رباعیاں پڑھنے لگے تو جس طرح سے آپ کو حق ہے اگر ایک آدمی کو حق ہے رباعی پڑھنے کا تو دوسرے آدمی نے کتنا حق چھینا ہے اسے بھی حق ہے اگر دوسرا پڑھے گا تو کل تیسرا بھی پڑھے گا تیسرا پڑھے گا تو چوتھا بھی پڑھے گا میرے لیے سلسلہ گفتگو کو مسلسل اپنے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے گفتگو کے اتنے آباد اتنے جوانب اتنے پہلو سامنے آتے ہیں کہ سمیٹ کر آپ کو نتیجہ دینا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میں بہت ہاتھوں میں جوڑ کر دستبستہ آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیے خدا کے لیے یہ کہتے ہیں مجھے شرم آئی رباعیاں نہ پڑھیے گا کیونکہ سلسلہ گفتگو مبتلا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی اور نعروں کو بھی سلوات کو بھی دیکھ کر جب بھی آئے آئمہ کا نام معصومی کا نام سلوات دیجیے لیکن جو عجیب انداز سے داد دی جاتی ہے نعرے دیے جاتے ہیں مجلس سے آزائے حسین نہیں لگتی کوئی اور مقام کوئی اور محفل لگتی ہے تو اس کا بھی خاص خیال رہے کہ یہ فرش ادا کس سے منسوب ہے یہ فرش کس کی ملکیت ہے اس فرش کی نسبت کس سے ہے تقدس کا خیال رہے آپ کے جذبوں کی توہین نہیں کرنی آپ کے عقیدے کی توہین نہیں کرنی آپ کے خلوص پر میں انگوش نہیں اٹھا سکتا عرض یہی تھی کہ بس سلسلہ گفتگو کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانا میرے لیے ناممکن ہو جاتا ہے ایک عرض یہ تھی دوسری عرض یہ کہ دیکھیے یقیناً نو گھنٹے ہیں تقریباً میرے پاس اس میں سے بھی کچھ منٹ تقریباً گستانی گزر چکے ہیں ان میں تمام پہلوؤں کو لے کر چلنا یقیناً مجھ جیسے بیچ مدان کا کام نہیں ہے یہ تو صاحب ان ہستیوں کا خاصہ ہے کہ جن کو خدا کی بارگاہ سے جوانی میں قلم عطا ہوا تھا کہ جو دریا کو کوزے میں بند کر دیتے تھے اور یقیناً وہ ہستیاں ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق ہے کہ ہم ان ہستیوں کے پیچھے چل سکیں اتباع کر سکیں لیکن مارا پورے طرح سے موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ بات واضح ہے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے کوئی اعتراض آئے کوئی نقطہ آئے تو آپ اس کو لکھ کر انتظامیہ کے کسی بھی ذمہ دار فرد کو دے سکتے ہیں تو مجھے پہنچا دے گا اگر مناسب ہوا تو میں اسے اس مقام سے یہاں اس پر گفتگو کر لوں گا تاکہ مجھے آپ کے ذہن میں سوال آ جائے آیا ہے وہ ختم ہو جائے یہ ایک بات آئی دوسری بات موضوع کے حوالے سے کہ توحید اور شان رسالت ہے توحید اور شان رسالت پچھلے برس جو موضوع تھا وہ توحید اور ارتقاء حیات تھا اس سال توحید اور شان رسالت ہے تو اس میں یقیناً اب میں اس پہ فہرست اور انڈیکس جو فہرستوار موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ اگر کوئی میرا دوست مومن صاحب مطالعہ ہے ذوق مطالعہ رکھتا ہے تو اپنے گھر سے پڑھ کر قرآن شریف کی آیتوں کو پڑھ کر آئے یقیناً اس کی سمجھ میں زیادہ واضح انداز سے بات سمجھ میں آئے گی اور میری محنت بھی کچھ کم ہو جائے گی مجھے اتنی زحمت نہیں کرنی پڑے گی توحید اور شان رسالت تو آج اور کل اور ہو سکتا ہے پرسوں توحید پر گفتگو کریں ہم ہو سکتا ہے میں نے اس لیے کہا کہ ممکن ہے آج اور کل میں گفتگو سمٹ جائے توحید پر اور اس کے بعد شان رسالت پر گفتگو آئے اور ہو سکتا ہے کہ تین دن میں چلے گفتگو بہرحال اس کے بعد شان رسالت پر آئے گی اور پھر شان رسالت کے حوالے سے میں یہ گفتگو کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو بعض خصوصیات جناب حتمی مرتبہ کو عطا ہوئی ہیں پروردگار کی جانب سے اور جب توحید کے حوالے سے بات آئے گی تو اس بات کو میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا یقیناً موضوع بڑا ثقیل ہے اگر اسے کما ہوا حق ادا کیا جائے اور کما ہوا حق سوائے 14 ہفتوں کو کوئی ادا نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے ہم نے اور آپ نے خدا کی مخلوقات کے ذریعے خدا کو پہچانا ہے جو پرچھائیاں دیکھ کر وجود کا فیصلہ کرے اس کی کیا اوقات اور جو خود وجود کو دیکھ کر وجود کے بارے میں فیصلہ کرے اس کی کیا اوقات تو دیکھیے جو سورج کو دیکھ کر شمس سے وجود الوہیت کو دیکھ کر ذات الوہیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے اس کی کیا درجے اور اس کے کیا مرتبے, اور ہماری اولاد کی کیا اوقات کے جو اندھیرے میں ٹامر ٹوئیاں مارتے رہے اوپر گزر گئی. تو دیکھیے پھر شان رسالت اور توحید کے بارے میں جب میں گفتگو کروں گا تو اس نقطے کی جانب اشارہ کروں گا کہ یہ کیا مطلب کہ قرآن نے کہا اے نما تولو فسم وجہ اللہ, جہاں بھی اپنے چہروں کو موڑ دو وہی خدا کا چہرہ ہے, وہی خدا کی سمت ہے. وہی خدا جب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی تو خرچ تم جب مسجد حرام سے نکلو پبل میں بجو آپ, جب مسجد حرام کی جانب آؤ خانہ کعبہ کی جانب آؤ حج کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ تو دیکھو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو, اور اے میرے حبیب پبل نے بچا کا شمرت مسجد حرام, مسلمانوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے, حبیب خدا کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب خانہ کعبہ کی طرف اپنے منہ کو کر لے, مسلمانوں خانہ کعبہ کی طرف رخ کو کر کے نماز پڑھو. اور وہی خدا جو خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے وہی یہ کہے کہ جہاں چاہو منہ پھیر لو, ہر جگہ سمت خدا ہے. تو یہ کس طرح سے خدا کا وجود ہے کہ ہر طرف خدا ہے پھر بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. دیکھو یہ جہد دے رہا ہے, اس پر گفتگو ہوگی کہ خدا بل تبارک مطالعہ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم رگے گردن تو تمہاری تم سے زیادہ نزدیک ہے. اس کی کیا حقیقت ہے کہ جو امیر مومن نے فرمایا کہ بات ان سے شگن لاب مقارنت بغیر ان سے شگن لاب مطالعہ, مولا کائنات فرما رہا ہے کہ دیکھو خدا ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے کوئی چیز کسی چیز میں داخل, اور دیکھو خدا ہر چیز سے ہٹ کر ہے الگ ہے لیکن خبردار اس انداز سے نہیں ہے کہ جس طرح سے کوئی چیز کسی چیز سے جدا ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے, سب امور پر گفتگو ہوگی. اور پھر میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا, میں ہر جگہ لفظ استعمال کروں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں واضح نہیں کر سکتا, یہ تو بہرحال خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق اور اس بیوی کی دعا شامل حال رہے کہ جس کے بیٹے کے غم میں یہ فرش اعظم بچھایا گیا ہے. اور نہ صرف یہ فرش اعظم, مقصد یہ ہے کہ یہ فرش اعظم جہاں جہاں جنت الشہداء کا فرش بچھا ہے. اور اس کے بعد یہ بات ہوگی کہ توحید کا رسالت سے تعلق اگر ہے تو کس طرح سے ہے. اگر پروردگار عالم ایک ہستی کو نبی بنا کر بھیج رہا ہے تو اس انسان میں کون سی خصوصیت ہے جو دوسرے انسانوں میں نہیں ہے. اگر پروردگار ایک بندے کو ایک انسان کو نبی رسول خاتم النبی بنا کر بھیج رہا ہے تو کس انداز سے بھیج رہا ہے, آخر یہ نقطہ کیا ہے کہ جو رسول دیکھ رہا ہے وہ میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے, جو رسول سن رہا ہے وہ میں اور آپ نہیں سن سکتے. رسول جس مرتبے پر ہے اگر ہم جتنی بھی اسی انداز میں عبادت کر لیں, رسول نماز شب پڑھتے تھے جس انداز سے ہم بھی اسی طرح سے اٹھ کے نماز شب پڑھے, رسول جس انداز سے جنگیں کرتے تھے, ظاہری طور سے بات کر رہا ہوں, اگر بظاہر ہم تمام کے تمام کام رسول کے انداز سے کر بھی دیں اس کے باوجود بھی ہم اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس مرتبے پر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی ذات ہے. تو کیا تعلق ہے پروردگار کا توحید کا رسالت اور نبوت کے ساتھ؟ کیا چیز ہے کہ جو پروردگار نبی کو عطا کرتا ہے تو ایک دفعہ نبی کو یہ خطاب کرتا ہے کہ لولاك لما خلقت الافلاك احمد مصطفیٰ, اگر تو نہ ہوتا زمین اور آسمان اور کائنات کو خلق نہ کرتا. یہ ذات کیا ہے محمد مصطفیٰ کی ذات میں, ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ شان رسالت پر جب گفتگو ہوگی تو یہ گفتگو ہوگی کہ شان رسالت آخر ہے کیا. دیکھیے توجہ کیجیے گا کہ کبھی کسی چیز کی, کسی انسان کی شان اس کی ذات کو دیکھ کر ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی یہ خصوصیت ہے, آپ کی یہ خصوصیت ہے, یہ بہت ہی طاقتور بلب ہے, روشن چراغ میرے سامنے ہے, اس کی خصوصیت پر گفتگو کریں گے آپ, اس میں حرارت ہے, اس میں نور ہے. لیکن کبھی کسی کی شان اس کی ذات کو دیکھ کر صرف نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ, وہ حیثیتیں, وہ تخیلات, وہ تعینات, وہ روابط, وہ تعلقات, وہ بندھن جو اس محمد مصطفیٰ کی ذات سے پیدا ہو رہے ہیں ان کی ہستیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا جب محمد مصطفیٰ سے متصل ہستیوں کی یہ شان ہے تو محمد مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی. اس پر گفتگو ہوگی کہ دیکھیے ایک مثال چھوٹی سی عرض کروں اور پھر گفتگو آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے بے خلائی ہے ماچس کی تھی, آپ رگڑتے ایسی مثال دوں گا کہ جو بچوں کی سمجھ میں آ جائے تو ایک دم سے اس میں شولہ نکلتا ہے, آگ گل جاتی ہے اور ایک ننا منا سا شولہ نکلتا ہے, گرمی بھی ہوتی ہے روشنی بھی ہوتی ہے. اب مجھے اس کی کیمیائی تحلیل میں نہیں جانا کیمیکل کیا ریئیکشن ہوتے ہیں اور کیا سلسلہ ہے, عرفی اور سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ آگ کہاں چھپی ہوئی جو نکل کے آ گئی, یہ آگ کہاں چھپی ہوئی تھی؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیے کہ جناب ستمی مرتبت کی ذات کی حقیقت کیا ہے، کیا جناب ستمی مرتبت کی ذات میں ایسی کچھ صفات تھی کہ جو اگر سامنے نہ آتی تو ہم جناب ستمی مرتبت کے بارے میں جہل کا شکار رہتے؟ وہ کون سی صفات تھی کہ جو جناب ستمی مرتبت کی ذات سے منستر ظہور و شہود پر آئی تو ہم جناب ستمی مرتبت کی معرفت کے قائل ہو گئے، اور اگر وہ صفات چھپی رہ جاتی تو ہم جناب ستمی مرتبت کو ایک عام آدمی سمجھتے؟ اگر صرف ستمی مرتبت چھپا رہ جاتا تو ہم ساجد نہ کہہ پاتے، اگر امانت داری چھپی رہ جاتی تو ہم امین نہ کہہ پاتے، اگر عبادتیں چھپی رہ جاتی سامنے نہ آتی تو ہم عبادت گزار بندہ شاید نہ کہہ پاتے نہ سمجھ پاتے، اگر جناب ستمی مرتبت کی تمام صفات کمال جلال و جمال ہمارے سامنے نہ آتی ہم جناب ستمی مرتبت کی اس انداز سے معرفت نہیں رکھ سکتے تھے کہ جس طرح سے معرفت رکھنے کا حق ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا، بڑی توجہ کیجیے گا اس جملے پر جو میں کہنے والا ہوں، بڑی توجہ کیجیے گا کہ دیکھیے دیکھنا یہ ہے کہ جناب ستمی مرتبت کے اندر کون سی صفات تھی جو آپ نے اپنی ذات کے مرتبے پر، توجہ کر رہے ہیں جان کے رانی، آپ نے سرکار ستمی مرتبت نے اپنی ذات کے مرتبے اور مرحلے پر ان صفات کو چھپایا لیکن کچھ اور ذوات مقدسہ میں ستمی مرتبت کی صفات ظہور پائی؟ اگر بڑی توجہ کیجیے گا، اب یہ بات جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہا، میں قرآن کا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے یہ میل سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ دیکھو جناب ستمی مرتبت کی جو صفات ہمارا حبیب جو صفات اپنی اپنے ساتھ چھپا کر لے گیا، تو پریشان نہ ہونا کہ ستمی مرتبت میں شجاعت کیسی تھی، عبادت کیسی تھی، سخاوت کیسی تھی، کچھ ہستیاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی ہیں کہ اگر تم ان ہستیوں کی جانب دیکھو گے تو زہد ستمی مرتبت سمجھ میں آئے گا، سخاوت ستمی مرتبت سمجھ میں آئے گی، عبادت ستمی مرتبت اب یہ تفصیلی بحث ہے، یہ کسی فرقے کی، یہ کسی مسلک کی گفتگو نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن کی آیات گواہ ہے اس پر، حدیث پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، قرآن گواہ ہے۔ تو کس طرح سے جناب ستمی مرتبت اپنی صفات کو نکالا؟ تو گفتگو ہو رہی تھی توحید اور شان رسالت جو موضوع قرار پایا، 20 منٹ اسی موضوع کو واضح کرنے میں نکل گئے، بہرحال مسائل کی بھی منزل ہے، آپ لوگ توجہ آپ سے نہیں کر رہے تو دہرانی نہیں پڑیں گی مجھے بات کر، اسی طرح گفتگو کا سلسلہ آگے نکل جائے گا، اور میں یہ یہاں پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، دعا کی آپ سے 10 وقت کہ لوگوں کا گلا 8-9 محرم میں جا کے خراب ہوتا ہے، جہاں پر گلا پہلے ہی بے وفائی کر گیا، تو آپ لوگوں کی دعا اگر شامل حال ہے تو مجھے یقین ہے، یہ تقدم بنے گا، مجھے یقین ہے کہ مومن و مومنہ کی دعائیں اگر ساتھ آئیں گی تو انشاءاللہ یہ گلا ساتھ دے گا، آپ کو بھی کچھ سننے کو مل جائے گا، مجھے بھی کچھ سنانے کو مل جائے گا، سروا دیجیے محمد والے سے۔ جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ انعام کی آیت کا نشان ہے 79، سورہ انعام، حضرت ابراہیم پر کچھ گفتگو رہے گی کیونکہ حضرت ابراہیم کی ذات وہ ہے کہ پیغمبر بھی ہے نبی بھی ہے، تو شان رسالت بھی آ جائے گی، اور توحید حضرت ابراہیم کے ایک الگ مقام پر ہے، ایک عجیب مقام پر ہے۔ قرآن میں واحد ہستی کہ جسے کہا گیا کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، کہ کون ہے جو ملت ابراہیم سے، ابراہیم کے دین سے منہ موڑے سوائے اس کے جو حماقت کا شکار ہوگی، اپنے آپ کو احمق کر دے۔ اور اس کے بعد عجیب انداز سے گفتگو ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت عزیر کے ساتھ حضرت ابراہیم کا مقایسہ، حضرت ابراہیم کی نگاہ، حضرت ابراہیم کا مقام بارگاہ الہی میں کیا تھا، حضرت ابراہیم توحید کے کس مرتبے پر تھے، حضرت ابراہیم نے کیا دعا کس نسل کے لیے مانگی اور کس انداز سے پوری ہوئی، اور کہاں تک ابراہیم کی دعا کی تاثیر ہے، کیا مکے میں پیدا ہونے والے یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مکے راستے میں یتیم عبداللہ کے یہاں پیدا ہونے والے بچے محمد مصطفیٰ تک آ کر ابراہیم کی دعا رک گئی یا ابراہیم کی دعا کا سلسلہ آگے چلا اور ابراہیم نے توحید کے حوالے سے جو پروردگار سے درخواستیں کی تھی، مطالبات کیے تھے، التجا کی تھی، وہ کہاں تک گئی ہے؟ اس کی مار کہاں تک ہے بھائی؟ تیر نیزہ اس کی مار ہوتی ہے، کہاں تک ہے؟ تو یہ گفتگو ہوگی. ارشاد پروردگار ہے، دیکھیے فہرست آپ کے جھنڈوں میں اگر آ گئی تو اب یہی فہرست ان شاء اللہ آخر تک چلے گی بہت عمید آئے گی. ارشاد پروردگار ہے کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ابراہیم کی دعا، یہ ابراہیم کی پکار کہ جو پروردگار نے قرآن میں نقل کی، ترجمہ اور تھوڑی سی لفظی تشریح سن لیجئے، بات کو آگے بڑھائیں گے. یقیناً میں ابراہیم فرما رہے ہیں، میں انی وجہت، میں نے اپنی جہت موڑ دی ہے، اپنی سمت کا دائرہ، اپنی سمت کی جہت، اپنی سمت اور ڈائریکشن جو بھی لفظ کہیے آپ، میں نے اپنا رخ موڑ دیا ہے کس کی جانب؟ وجہ للذی، میں نے اپنی جہت کو، اپنی وجہ کو، اپنی سمت کو، اپنی ڈائریکشن کو موڑ دیا ہے مسلسل کس جانب ہے؟ فطر السماوات والارض، وہ ذات کہ جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا. فطرہ کا لفظ استعمال کیا گیا، فطرہ کے بارے میں فرمایا مفسرین نے کہ کتب اللغات نے کہ دیکھیے فطرہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو شکافتہ کر کے، شک کر کے اس چیز کو سامنے لایا جائے، جب قرمے کو، کھجور کو شکافتہ کیا جاتا ہے اور گٹھلی سامنے آتی ہے تو وہاں پر عرب لفظ استعمال کرتا ہے فطرہ. یا زمین کو اگر کھودا جائے اور کھودنے کے بعد اس میں سے پانی نکلے، پانی چھپا ہوا تھا، کنویں کو کھودا گیا، کنویں میں سے پانی نکلا، انا فطر تو ہے. ابن عباس سے بڑی مشہور روایت ہے اور یہ عربی جاننے والے اگر میرے کوئی دوست یہاں بیٹھے ہوں تو انہیں پتا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ایک عام سی بات ہے، میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں کر رہا. میں فطر انا فطر تو ہے. ابن عباس نے کہا کہ دو عرب کنویں پہ لڑ رہے تھے تو ایک نے کہا کہ انا فطر تو ہے، دوسرا کہہ رہا ہے انا فطر تو ہے. تو وہاں سے میں نے سمجھا کہ دیکھیے عرب بدو جس کی عربی خالص تھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کنواں کھودا ہے، کنویں کے بارے میں فطر کا لفظ استعمال کیا، یعنی پانی چھپا ہوا تھا مٹی سے، اس مٹی کو جب کھود کر ہٹایا گیا تو پانی نکلا. اتنی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. دیکھ میں نے پروردگار، ابراہیم کہہ رہے ہیں اے انسانوں دیکھو میں نے اپنے رخ کو اس پروردگار کی جانب موڑ دیا ہے. کون پروردگار؟ کہ جس نے زمین اور آسمان کو شکافتہ کر کے نکالا. پروردگار نے کس چیز کو شکافتہ کیا؟ پردہ عدم کو شکافتہ کر کے زمین اور آسمان کو وجود عطا کیا. اس سے پہلے زمین اور آسمان نہ تھے، اس سے پہلے زمین اور آسمان نہ تھے. فطر السماوات والارض حنیفا. اور دیکھو میں نے اس انداز سے اپنے رخ کو توحید کی جانب کیا ہے کہ حنیف، حنیف کا معنی کیا ہے؟ یعنی نہ دائیں کی طرف میرا رستہ جا رہا ہے نہ بائیں پہ، صراط مستقیم پر ہوں. وما انا من المشرکین. عجیب مرحلہ ہے کوئی حضرت ابراہیم سے پوچھے، کوئی خدا سے پوچھے پروردگار دس بستہ تیری بارگاہ میں استعمال کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ پروردگار جب تو نے ابراہیم کے منہ سے یہ جملہ ادا کروا لیا کہ دیکھو میں نے اپنے رخ کو، اپنی جہت کو، اپنی سمت کو، اپنے چہرے کو پروردگار کی جانب موڑ دیا ہے کہ جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، تو توحید تو مکمل ہو گئی نا. ابراہیم کے منہ سے تو نے کہلوا دیا کہ ابراہیم حنیف ہے، نہ دائیں کی طرف جا رہے ہیں نہ بائیں کی طرف، صراط مستقیم پر ہے. تو پروردگار یہ جملہ اضافہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں. بھائی بات تو پوری ہو گئی تھی نا کہ میں توحید پر ہوں، میرا رخ پروردگار کی جانب ہے. تو اس سے شاید انبیاء یہ ملتا ہو، شاید اشارہ یہ ملتا ہو کہ دیکھو کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کام ختم ہو گیا، تم ہر آن شرک کی زد میں ہو. اپنی توحید کی جہت کو، اپنی توحید کی سمت کو سیدھا رکھنا، کلمہ پڑھ کے یہ نہ سمجھ جانا کہ بس مسلمان ہو گئے، اب شرک کا کوئی پہلو نہیں نکلے گا. اچھا توحید ہے کیا؟ صفات اسی کی، ذات اسی کی، خالق وہی ہے، عبادت اسی کی، پکارو اسی کو، رازق وہی ہے، عزت وہی دیتا ہے، معیز وہی ہے. اگر کسی کو عزت چاہیے تو معیز وہی ہے، اگر کسی کو رزق چاہیے تو وہی ہے. سورہ الزاریات کو فرمایا دیکھو ان اللہ ذو القوت، پروردگار بڑی طاقت والا ہے، اور رزاق بھی وہی ہے. سورہ الزاریات کی آخری آیت دیکھو ملک بھی وہی دیتا ہے کہ متعدد آئے تھے مختلف انداز سے پوسٹروں میں چھپ کے لکڑی رہتی ہے، جس کا جیت جاتا ہے اپنے چاہنے والوں کو اس پر وہ توحید دمن تشا و تزل دمن تشا لکھ کے جاتا ہے، بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی عزت اور ذلت پروردگار کے لیے ہے یا اس کے رسول کے لیے یا مومنین کے لیے. تو دیکھیے اجنبی گرامی، عزت اسی کے پاس، ذلت اسی کے پاس، جسے ذلیل کرے گا وہ ذلیل کرے گا، جسے عزت دے گا وہ دے گا، رزق اگر دے گا تو وہ دے گا، علم اگر دے گا تو وہ دے گا، تمام کی تمام چیزیں پروردگار کی جانب سے ملے گی. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اگر گمراہی دے گا تو بھی پروردگار ہی دے گا. یہودی بہی کثیرن مجوسن کو بہی کثیرن قرآن ہم نے نازل کیا، بہت سے لوگ کتنے ہی اس کے ذریعے گمراہ کیے پروردگار نے اور اسی کے ذریعے ہدایت دی. پروردگار قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے گمراہ بھی کیا، قرآن کے ذریعے ہدایت بھی دی، تو نعوذ باللہ کیا تو گمراہ کر رہا ہے اور پھر قیامت میں جہنم میں ڈال دے گا؟ پروردگار فرمائے گا قرآن کو توجہ سے پڑھو، وما یوسف کو بہی اللہ فاسقین، سوائے فاسقین کے، سوائے ظالمین کے اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا. تو ظلم کرنا چھوڑو، قرآن کا نور تمہیں اپنی نورانیت دکھائے گا. اگر ظلم جب تک زندگی میں شامل رہے گا، اللہ نے کہا کہ قرآن اپنا نور نہیں دکھا سکتا. اور پروردگار کا وعدہ ہے کہ دیکھو ہم ظالمین کو گمراہ کرتے ہیں، ظلم تمہاری طرف سے آیا تھا، گمراہ ہم نے کیا، ہر چیز کو اس نے طاقت دی. اگر سید الشہداء جنگ کر رہے ہیں تو طاقت اسی کی دی ہوئی ہے، اگر ابو الفضل عباس پانی لینے جا رہے ہیں طاقت اسی کی دی ہوئی ہے، اور اگر شمر کے سپاہی دریائے فرات پر راستہ روک رہے ہیں تو یہ بھی خدا کی طاقت سے. بھائی خدا بھی شمر کو بھی طاقت خدا دے رہا ہے، حسین کو بھی طاقت خدا دے رہا ہے، تو بھائی پھر شمر اور حسین کا جھگڑا کیا ہوا؟ بھائی توحید تو یہی ہے نا کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اگر رسول کو وہ طاقت دے رہے لا الہ الا اللہ فرمانے کی، تو ابو جہل کی طاقت بھی اسی کی طاقت ہے، ابو لہب کی طاقت بھی اسی کی طاقت ہے. تو کفار مکہ کو کون رسک دے رہا تھا؟ وہی خدا جو سرکار ختم مرتبہ پر جبرائیل کو نازل کر رہا تھا. تو بھائی یہ طریقہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ پروردگار مکے والوں کو طاقت دی کہ رسول کی مخالفت کرے، اور رسول کو طاقت دی کہ کلمہ پڑھواؤ، جنگ تمہیں کروائی. تو پروردگار سلسلہ کیا ہے؟ آواز آئے گی بارگاہ الہی سے کہ دیکھو فعل ہم فجور ہا و تقوا ہا قد افلح من زکاہا، ہم نے تمہیں طاقت دی ہے، لیکن ہم نے بتایا بھی کہ دیکھو کہاں پہ فسق و فجور ہے اور کہاں سے تقوی کے راستے ہیں. تم چاہو تو اپنی عقل سے تقوی کے راستوں پر چلو، فلاح اور رستگاری پا جاؤ، اور تم چاہو تو اپنی عقل کو ہوا اور حمیز و شہوت کے رستے پر ڈال کر جہنم میں آ جاؤ. واضح کرتی توحید کے حوالے سے غالب نے عجیب بات کہی ہے، اور اس پر، اس شعر پر اگر عنوان کلام بنایا جائے جو میں پڑھنے والا ہوں تو شاید کئی گھنٹے گفتگو ہو جائے. دیکھیے ہر ایک کی طاقت خدا کی ہے، عجیب مرحلہ. شیطان کو بھی خدا نے طاقت دی، پروردگار کیوں دی؟ تاکہ تم آزمائے جاؤ، یمیز الخبیث من الطیب، طیب اور خبیث چیزیں الگ الگ ہو جائیں. شیطان پروردگار کی ایک چھلنی ہے. توحید کا مرتبہ یہ ہے کہ دیکھیے گھر والے کٹ چکے ہیں، مقتل سے یہ بیوی گزر رہی ہے، لیکن بھائی کے زخم خوردہ اور شکستہ بدن کے نیچے ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان. اور جب کوفے میں جا رہی ہے، مسائل کی منزل پہ نہیں آیا ہوں میں ابھی، مسائل جب کوفے میں جا رہی ہے تو بی بی کے اندر توحید اتنی زیادہ ہے، امیر المومنین کی اس دختر گرامی کی ذات میں، جناب زینب کی ذات میں توحید اس مرتبے پر ہے کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ بہت اچھا ہوا خدا کا جس نے تمہیں ذلیل کیا، تو جناب زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ ہے توحید. عجیب بات کی غالب میں کہ دیکھیے دہرجز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہرجز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. اب یقیناً مختلف عمر کی ستون سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کچھ اس شعر میں بول کے اور پھر سکھندر ملین آباد میں بھی کچھ ایک کتاب پڑھ کر آیا کی طرف آؤں. دیکھیے حسن سے مراد پروردگار عالم ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں غالب عجیب شاعر تھا واقعی، یہ کیا کہیں، انسان کے شعر پڑھ کے چکرا جاتا ہے انسان، اور پھر تامل تفکر کے بعد شعر سمجھ میں آتا ہے. دہر جس جلوائے یکتائی یہ معشوق نہیں، دہر جس جلوائے یکتائی یہ معشوق نہیں. اگر کہیں پہ پستی ہے کہیں بلندی ہے، کہیں پہ حرارت ہے کہیں پہ برکت ہے، کہیں پہ گرمی ہے کہیں پہ سردی ہے، کہیں پہ پانی تھپیڑے مار رہا ہے تو کہیں پہ صحراؤں کی گرم جھلسا دینے والی ہوائیں ہر طرف خاک کے بگولے اڑا رہی ہیں. دیکھو یہ سب چیزیں جو ہے دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا. دہر جس جلوائے یکتائی یہ معشوق نہیں، صرف اور صرف یہ سب توحید کے جلوے ہیں. دہر معشوق یعنی خدا، حسن یعنی خدا اس شعر میں. دہر جس جلوائے یکتائی یہ معشوق نہیں، یہ جو تمہیں مختلف آثار نظر آ رہے ہیں نا، کہ کبھی رزق کی تنگی ہے کبھی رزق کی فراوانی ہے، کبھی صحت ہے کبھی سلامتی ہے، کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے، کبھی بچوں کی ولادت ہے تو گھر میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، کبھی ماں باپ کی موت ہے تو گھر میں سفید مادہ بچ گئی ہے. دیکھو پریشان نہ ہو جانا. دہر جس جلوائے یکتائی یہ معشوق نہیں. دیکھو دہر زمانے کے زیر و بم، یہ زمانے کے پیچ و خم، یہ زمانے کا تہ و بالا ہونا، یہ جو بلندی اور پستیاں ہیں، یہ جو نشیب و فراق ہے، یہ جو رفت ہے، یہ جو وسعت ہے، پریشان نہ ہو جانا. دہر جس جلوائے یکتائی یہ معشوق نہیں. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. یہ پروردگار نے اپنے ذات کو دیکھ کر فرمایا، دیکھو کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق کئی اعرف، تو میں نے اپنی مخلوق کو خلق کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے. دہر جو جلوائے یکتائی یہ معشوق نہیں. یہ سب اسماء و صفات جلال و جمال الہی کی تجلیاں ہیں. آئیے ذرا دعائے کمائن کی طرف. اللہم انی اسئلک برحمتک الذی وسعت کل شیء. پروردگار میں مانتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے صدقے میں کہ جس نے ہر چیز کو اپنی وسعت میں لے رکھا ہے. جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، جنت جہنم، ہر چیز کو مولا کائنات فرما رہا ہے کہ تیری رحمت میں اپنے دائرے میں لے رکھا ہے. نہ صرف میکائیل جبرائیل کو، فرمانے مولا کائنات کل شیء ہر چیز کو، شیطان بھی رحمت الہی سے باہر نہیں. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پروردگار تیری رحمت بے پایا ہے، ہر چیز کو تیری رحمت اپنے دائرے میں رکھا ہے. یہ ہر چیز میں توحید کا جلوہ ہے، ہر چیز میں توحید کا جلوہ ہے. دہر جس جلوہ لگتا ہے یہ معشوق نہیں. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، اگر پروردگار کی ذات کی تجلیاں نہ ہوتی، اگر صفات و اسماء پروردگار نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی، کائنات وجود میں نہ آتی. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. اور فرمایا مولا کائنات نے، آگے سلسلہ چلا دعا کمیل کا، اور عجیب جملہ فرمایا، وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ. پروردگار میں مانتا ہوں تجھ سے تیرے ان اسماء حسنہ کے صدقے میں، تیرے ان اسماء حسنہ کے وسیلے سے کہ جن اسماء حسنہ نے ہر چیز کے ارکان کو، ہر چیز کی بنیادوں کو بھر دیا ہے. یعنی جہاں دیکھو گے تمہیں پروردگار کی توحید کا جلوہ نظر آئے گا، اسماء و صفات جلال و جمال نظر آئیں گی. دہر جو جلوائے یکتائی یہ معشوق نہیں. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. تو اب یہاں پر غالب کی بات سنی. اب آئیے ذرا سخنور ملی آباد عجیب انداز سے کہہ گئے، پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دے، پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دے، پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دے. کثرت نہیں بہتر ہے یہ آنکھوں سے دکھا دے. بھائی کبھی پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دیں. میرے نوجوان بچے جو ہیں وہ بڑے بور ہو رہے ہیں سر، لیکن ان کی اجازت سے چاہتا ہوں، ان کا بھی حق ہے مجلس سے پورا، لیکن تھوڑا بزرگوں کے جو ذرا سا ذوق سماعت ہے اس پہ ذرا زندہ ہونے دیجیے اسے، کہ پتہ لگے کہ جو شعرا تھے اب کرداروں کا جو بھی رہا ہو صاحب ہمیں اس سے کام نہیں، لیکن بڑی بلند باتیں کہیں گے، بڑی غالب اپنے بارے میں خود کہتے چلے گئے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے، تھیوریٹیکل علمی اکیڈیمک چیزیں الگ ہیں، انسان کا کردار، کردار سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے صاحب، کردار کو اگر دیکھیں گے نا تو اسلام کی تاریخ کو لپیٹ دیجیے آپ، جہاں پر ابھی رسول کی رحلت تو کچھ ہی ایام گزرے ہو اور صحابہ کرام آپ کو اس کے بعد جب دور آیا بنو عباس اور بنو امیہ کا، تو صحابہ کرام کے اوپر کیا ظلم ہوئے، آئمہ حدیث کے اوپر کیا ظلم ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ پر کیا ظلم کیے گئے، امام احمد بن حنبل پر کیا ظلم نہیں کیے گئے، تو دیکھیے امام نسائی کے ساتھ کیا کیا گیا، قتل کر دیا گیا، امام احمد بن حنبل کو کتنے کوڑوں کی سزا سنائی گئی، نہ صرف سنائی گئی بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتے تھے انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے بھی لگوائے، امام اعظم ابو حنیفہ جو نبی حضرات کے امام ہیں کتنے سال کتنے برس جیل میں رہے، تو دیکھیے یہ ہے تاریخ اسلام کی کہ آئمہ حدیث، آئمہ جو فقہا ہے، بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو فقہ حنفی پر عمل کرتی ہے، بہت ایک بڑی تعداد ہے جو فقہ حنبلی پر عمل کرتی ہے، آئمہ حنابلہ کے ساتھ یہ ہوا، آئمہ احناف کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ سے ظلم و ستم رہا ہے، کچھ تھوڑے عرصے کو نکال کر بس یہ سلسلہ رہا، پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دیا، کثرت نہیں وحدت ہے، یہ آنکھوں سے دکھا دے، ہاں بڑھ کے حجابے رکے جانانا ہٹا دے، ہاں بڑھ کے حجابے رکے جانانا ہٹا دے، میدان کو حدے توڑ کے ہموار بنا دے، چوٹی سے چلے کوہ کی خورشید کا جلوہ، چوٹی سے چلے کوہ کی خورشید کا جلوہ، ہستی کی رگو پے میں ہو توحید کا جلوہ، تعین کے درے دل سے ہٹا دے پروردگار، یہ کہہ رہے ہیں سخنور مدینہ آباد کہ میرا تو دل یہ دیکھ رہا ہے نا کہ تعین بھائی یہ کام برا ہو گیا تو یہ خدا نے نہیں کیا کسی اور نے کیا، یہ کام یہ ہو گیا تو یہ خدا کی قدرت سے باہر رہ کر کیا گیا، ہر چیز خدا کے علم سے انجام پا رہی ہے، پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دے، کثرت نہیں، یہاں یہ نہ سمجھنا کہ کارخانہ ہستی میں کئی خدا حکمرانی کر رہے ہیں، بارش مقدار کے ساتھ جب برستی ہے تو خدا برساتا ہے اور بارش جب تکلیف اور آزار کا باعث بنتی ہے تو خدا نہیں برساتا، نہیں کثرت نہیں وحدت ہے، یہ آنکھوں سے دکھا دے، ہاں بڑھ کے حجابے رکے جانا نہ ہٹا دے، یہ جو پردہ پڑا ہے نا ہماری توحید پر، یہ جو پردہ پڑا ہے ہماری توحید پر کہ ہم توحید کو سمجھ نہیں پا رہے، ہاں بڑھ کے حجابے رکے جانا نہ ہٹا دے، پروردگار اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، بھائی پروردگار کا چہرے سے نقاب ہٹانے کو کہہ رہے ہیں، اب میں کیا کہوں کہ قرآن بھی کسی ہستی کو کسی کا چہرہ کہہ رہا ہے، اب مسئلہ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اسی جگہ پہ رک جائیں، مجھے تو یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی کسی کا خدا کا چہرہ بن گیا، تو سوال یہ نہیں کہ کون کس کا چہرہ بنا اور کون بندہ خدا کا چہرہ بنا، سوال یہ ہے کہ یہ انسان اگر خدا کا چہرہ بنا تو کیسے بنا، بھائی سوال یہ ہے نا، یہ میں چھلانگ لگا کر آگے نہیں بڑھ جاؤں گا، دلیل تو قرآن سے ثابت کرنا ہوگا کہ کس حد تک انسان ترقی کرے، ارتقا کرے، تعالی کرے، تعالی کرے، بلندی بزرگی بڑائی کبریائی پر جائے کہ وہ خدا کا چہرہ بن جائے، اور خدا قرآن نے یہ کہا کہ بھائی خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، بھائی خدایا کہے تو ہاتھ نہیں ہے، تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو بولنا تعین نہیں، یہودیوں کے ہاتھ بنتے ہیں بل جدا ہو مقصود آسان، خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، پروردگار تم اپنے ہاتھ کو دکھا کہاں کھلے، بھائی کس کس کو تم اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے، اپنا چہرہ کسے کہہ رہا ہے، اپنی آنکھیں کسے کہہ رہا ہے، یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ جد اللہ ہے فوق آئے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پروردگار تیرا تو جسم نہیں ہے، جسمانیات سے آری ہے، لیکن تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ بھی ہے، میرا چہرہ بھی ہے، اور اب یہ تفسیری بحث ہے، یہ ایک تفسیری بحث ہے، یہ آگے آئے گی تو کس انداز سے ہو گیا. اور یقین کیجیے یہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، خدا کا چہرہ اور خدا کا ہاتھ، یہ شان رسالت کے زمرے میں آتی ہے. ہر جگہ اسی کی حکومت، علیہ توکل تو وہ الیہ انیب. دیکھو میرے حبیب کہہ دو کہ میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، پروردگار کے لیے حمد ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. وہ لہ الحکم، فیصلہ اسی کا، کسی کا فیصلہ ہے ہی نہیں. اگر آگ کسی کو جلائے اسی کا فیصلہ ہے، اگر آگ کسی کے لیے گل گلزار بن جائے اسی کا فیصلہ ہے. تو دیکھیے لہ الحکم، حکم اسی کا ہے. وہ ہوا خیر الحاکمین، بہترین حکم کرنے والا پروردگار ہے. اچھا کافی وقت نکل گیا، لیکن بہرحال مجھے 10 بجے اپنی گفتگو انشاءاللہ کوشش کروں گا ختم کر دوں، اور اگر کچھ منٹ آگے چلے جائیں تو نہیں، بسم اللہ آپ کہہ رہے ہیں باقی لوگ تو میں، آپ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ تمام مرائے جو وصول جائے سوچ کے آئے سے طے کر دوں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ عجیب انداز سے شرک کا مرحلہ ہے، شرک کا مسئلہ ہے. فرمایا سورہ نساء کی 48 سی آئے تو پروردگار ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دیکھو خدا شرک جس نے کیا اسے نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو بخشے گا، ہر گناہ کو بخش دے گا. دو جگہ ہے یہ آیت سورہ نساء میں، ایک جگہ فرمایا من یشرک باللہ فقد افترا اثماً عظیماً، جو اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کرے تو اس نے بڑا ہی عظیم بہتان باندھا، بہت ہی بڑا گناہ کیا. من یشرک باللہ فقد ضل ضلالاً بعیداً، اور جس نے شرک کیا وہ گمراہ ہوا. لیکن گمراہ کبھی ہوتے ہیں آپ، صراط مستقیم سے کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں تو 10-15-20 میٹر دور چلے جاتے ہیں، دوبارہ رستے پر ہائی وے پر آنے کا امکان ہے. پروردگار ہمارے من یشرک باللہ فقد ضل ضلالاً بعیداً، کہ جس نے شرک کیا وہ بہت ہی بعید، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، اب وہ راستے پر نہیں آ سکتا. آ جائے خدا کا لطف شامل حال ہو، لیکن جب تک شرک کرے گا وہ سیدھے ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا. تمام کے تمام کمالات انسانیوں سے کس صورت میں حاصل ہوں گے کہ جب وہ توحید کے راستے پر آئے. لقمان، جناب لقمان عجیب انداز سے 13ویں آیت، اس قال لقمان ذب نہیں بہوا یا بھو نہیں، یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. 3 دفعہ لقمان نے اس سورہ میں یا بنیا یا بنیا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، میرے لاڈلے بیٹے، میرے شہیدے بیٹے کہہ کر اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے 3 مرتبہ، اور کوئی 10 یا 11 کے قریب نصیحتیں کی ہیں. 10 یا 11 اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قرآن میں تردید ہے، 10 یا 11 ایک لحاظ سے دیکھیں، 10 ہے ایک لحاظ سے دیکھیں، 11 اس گفتگو میں مجھے نہیں جانا ابھی. 3 دفعہ کہا میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اور جب شروع کیا نصیحت کو تو یہ کہہ کر کیا یا بنیا لا تشرک باللہ. لقمان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خدا قرآن میں سورہ لقمان میں فرما رہا ہے اذ قال لقمان لابنه، دیکھو لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا، وہو یعظه، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. بھائی خدا ہر ایک کی بات قرآن میں نقل نہیں کرتا. لا تشرک باللہ، دیکھو شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اچھا یہاں تک بات آ گئی تو سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ بھائی کیا شرک ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اگر ممکن ہی نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ہے. جو چیز ممکن ہی نہیں ہے وہ گناہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی چاند پہ اچھل کے ہاتھ مت لگائیے گا، حرام ہے، وہاں اچھل کے جائیے کہ آپ کا حکم ہی لازمت ابس ہے نا. خدا تو حکمت والا ہے، اس نے کیسے کہہ دیا لقمان کی زبانی لا تشرک باللہ. سوال اس پہ گفتگو ہوگی آیات کے ذریعے، دیکھتے ہیں نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرک کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. بھائی ایک مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، مملکت خدا داد پاکستان، خدا اس کی حفاظت کرے، نظریاتی سرحدوں کی بھی اور جغرافیائی سرحدوں کی بھی، دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھے. جو قرآن کے رسول خدا کے دشمن ہیں انہیں خدا ہدایت دے. اس ملک میں جو ہے سازشیں کر رہے ہیں، بہرحال ایک اسلامی ملک ہے، خدا اسے ترقی اور بلندی عطا فرمائے. اور جو ذمہ دار افراد ہیں، حکومت کے افراد، صوبائی، شہری، مرکزی، جو خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار انہیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ملک کی خدمت کر سکیں. مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بہرحال لیکن ایک مثال دیتا ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ جی اعلان کرتا ہوں میں کہ آج سے چیف جسٹس صاحب کو میں موجود کروں گا، چیف جسٹس صاحب تک یہ خبر پہنچے گی تو مسکرا کر رہ جائیں گے کہ بھائی یہ بھی ایک عجب دیوانہ مولوی تھا. ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر چیف جسٹس کا تعین کریں، کسی ملک کے بڑے عہدیدار کا تعین کریں، وہ متعلقوں اور مربوطہ ایوانوں میں یہ کام انجام پاتا ہے. لیکن اسی بات کو اگر کسی غلط قانون کے ذریعے کسی بڑے عہدے کو ہٹایا جائے، فرض کیجئے یہی عہدہ جو میں نے مثال دی ہے، کوئی اور ملک بڑا عہدہ کہ جہاں پر متعلقہ اور مربوطہ ایوانوں میں قانون کی خلاف ورزی کر کے ایک تو کسی کو کسی عہدے سے ہٹا دیا جائے، دوسرے کو اس کے برابر لے آیا جائے، تو وہاں پر شاید متعلقہ عہدیدار چین سے نہیں بیٹھے گا کہ بھائی آپ نے خلاف قانون کیا ہے نا. بات یہی ہے نا، کر کے دیکھ لیجیے کہ مولانا آج جب آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں، خبر پہنچے گی جب چیف جسٹس صاحب کے پاس تو ہنس کے رہ جائیں گے کہ صاحب بے چکی بات ہے، ایک مولانا تھے ان کی ترنگ میں آیا، انہوں نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا. تو آپ کو کسی مقام کے برابر کسی کو لانے کے لیے آپ کے پاس کسی حد تک ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، ایک طاقت ہونی چاہیے، ایک قوت ہونی چاہیے، کچھ اختیارات ہونے چاہیے. بھائی پروردگار لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. تو بھائی جسے آنکھ دیکھ نہ سکے، جو ہم سے کہیں بلند و برتر، فطرت سماوات والا، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پیدائش سے پہلے وہ موجود تھا. تو دیکھیے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ خدا کے مرتبے پر کسی اور کو خدا سمجھ کے لے آؤں. بھائی جب طاقت ہی نہیں ہے، مولا کائنات نے عجیب اللہ سے کہا کہ دیکھو الحمدللہ خالق العباد وصالح الجہاد، ہم نے اس خدا کی کہ جو بندوں کا خلق کرنے والا ہے. اور بڑی توجہ، زمین کو ہم نے اس خدا کی جس نے زمین کو گہوارے اور جھولے کی مانند خلق کیا. یہ آج کا بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ اپنے آربٹ اور ایکسس پہ جب زمین گھوم رہی ہے جھولے کی طرح، 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں الحمدللہ خالق العباد وصالح الجہاد، جھولے بنائے اس نے، یہ جھولا بنایا زمین کو. تو دیکھیے کس یونیورسٹی میں گئے تھے بھائی، 10 سال کی عمر میں 13 سال تک رسول کے ساتھ رہے اور اس کے بعد جنگیں لڑی، سوائے رسول کے مکتب کے کہیں اور دانو تلمس نہ کیا علی بن ابی طالب کو بتلایا. یہ شان رسالت دیکھیے توحید کے ساتھ کہ جہاں سرقت الہی کی گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر علی اپنا علم نہیں بتلا رہے، کہہ رہے دیکھو تم علی کی زندگی میں جا کر اگر دیکھو گے تو سوائے رسول کے سامنے میں نے کسی کی شاگردی نہیں کی ہے، یہ رسول کی شاگردی کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال پہلے مکے کے بیابان میں پیدا ہونے والا بچہ یہ کہے کہ خالق العباد وصالح الجہاد، زمین کو چھولے کی صورت میں خلق کیا خدا نے. جغرافیہ کا ایک بڑا اہم مسئلہ، حیات کا، نجوم کا ایک اہم مسئلہ مولا فرما رہا ہے، لیسا، پروردگار کیسا ہے، لیسا لعبدیت ابتداء، پروردگار ایسا ہے کہ اس کی شروعات ہی کوئی شروعات ہی نہیں ہے. لیسا لعبدیت ابتداء، اس کی عبدیت ہی کوئی ابتدا نہیں. وَلَيْسَ لِعَزَدِيَّتِهِ اِنْقِضَاءٌ، اور اس کی انتہا کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ موجود نہیں، کہیں اختتام نہیں ہوگا اس کا، نہ اس کی ابتدا کا پتا نہ انتہا کا پتا. هُوَ الْأَوَّلُ، وہی ہے جو اول ہے، وہی ہے جو اول ہے، بلا اجل، وہی ہے جو اول ہے، هُوَ الْأَوَّلُ لَمْ يَزَلْ وَالْبَاقِي بلا اجل، وہی اول ہے کہ جو کبھی بھی اولیت اس کی ختم نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ اول رہے گا اور اول ہے. والباقی بلا اجل، وہ اس انداز میں بتائے اس کی کہ کبھی اس کی بقا پر کبھی زوال نہ آئے گا. تو یا علی آپ بتائیے کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو شرک نہ کرنا، جب ذات خدا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کی خلقت سے پہلے، ملائکہ کی خلقت سے پہلے، جس جس چیز کو آپ سوچیے اس سے پہلے خدا تھا، اور جب کوئی چیز نہ ہوگی تب بھی خدا ہوگا، تو بھائی آپ کیسے اس خدا کے برابر میں کسی کو خدا بنا کر رکھیں گے اور اس کی عبادت کریں گے؟ جب یہ ممکن ہی نہیں تو منع کیوں کیا گیا قرآن میں، لا تشرک باللہ؟ تو بھائی یہ سوال ہے کہ کیوں کہا لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. دیکھو خبردار، اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو، اس پروردگار کو معبود تو نہ رکھنا. پروردگار کو اپنا مقام تو بتا کہ تو ہے کہاں، تاکہ وہاں ہم اگر کسی کو رکھنا چاہیں تو تو منع کرے ہمارا ہاتھ روک دے. گفتگو دقیق ہے، پروردگار تیرا مقام کہاں ہے؟ بس چیف جسٹس صاحب کا مجھے عہدہ پتا ہے، صدر مملکت کا عہدہ پتا ہے، وزیر اعظم کا پتا ہے، میئر کا پتا ہے، وزیر اعلیٰ کا پتا ہے کہ کیا عہدے ہیں، کیا اختیارات ہیں، لیکن مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ خدا ایسا ہے کہ جس کی نہ ابتدا معلوم نہ انتہا معلوم، خالق لباس ساتھ ہو لحاظ سب میں ہو باپ سماوات وبا فلا، بھائی ہر چیز اس کی تصدیق کر رہی ہے، اس نے بندوں کو پیدا کیا، تو دیکھو فرمایا، دیکھو خبردار، لا تجعل مع اللہ الہ آخر، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ قرار دینا، نہ رکھنا، فتلقى فی جہنم ملوما مدھورا، پروردگار یہ کام تو ممکن ہی نہیں، تو جہنم میں کیسے ڈالے گا بھائی، جس کام کا انجام دینا ہی ممکن نہ ہو وہ کام کبھی ہوگا ہی نہیں، تو جب ہوگا نہیں تو باقی نہیں ہوگا، کوئی انسان شرک نہیں کرے گا، جب شرک نہیں کرے گا تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا، تو یہ آیت نعوذ باللہ من ذلک واستجیر باللہ خاتم بدان، یہ آیت ابد ہے، لغو ہے، لا تدعو من دون اللہ، من حبیب من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اے میرے حبیب خبردار اس ہستی کو کبھی نہ پکارنا اللہ کے علاوہ کہ جو نہ تجھے فائدہ دے سکے نہ نقصان دے سکے، پائن پائن نہ پائن نہ کہے گا من الظالمین، میرے حبیب اگر تم نے یہ کام کیا تو دیکھ کی ظالمین کے سہے، یعنی پروردگار سبق سکھا رہا ہے مسلمانوں کو رسول کے وسیلے سے کہ دیکھو خبردار کسی ایسی ہستی کو نہ پکارنا، توحید کا مجسم پیکر ہے محمد مصطفیٰ، خبردار کسی کو نہ پکارنا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا اب میں اس ہستی کو کیا کہوں کہ اگر قلعہ فتح نہ ہو تو جب لشکر ناکام ہو کر آ جائے ادھر حکم یہ جب قلعہ فتح نہ ہو لشکر اسلام مایوس ہو کر شکست کھا کے آ جائے ادھر قرآن کا حکم یہ سورہ شورا کا میرے حبیب دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، اور جہاں جب قلعہ خیبر کا فتح نہ ہو سکا تو نبی نے علی کو پکارا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مانو کہ نعوذ باللہ من ذلک خاتم بدان کہ نبی اکرم یا تو شرک میں مبتلا ہو گئے، یا یہ ماننا پڑے گا کہ علی بن ابی طالب کو خدا کی ذات سے کچھ ایسے کام کرنے کی اجازت ہے کہ جب سب ناکام ہو جائے علی وہ کام آ جائے،
چاند جگمگاتا ہے، یہ جملے کا معنی کیا ہے؟
یہ ہے, اس جملے کا معنی حدیث کے کسا کے آخری میں آئے گا, یا رب ہل تعظمنی ان ادخل معہم تحت القصا, پروردگار کی اجازت ہے تجھے کہ میں جاؤں اور چھٹا بن کر آ جاؤں. یعنی مرحلہ یہ ہے, یہ وہ کمزور بدنی نہیں ہے, یہ مرحلہ یہ ہے کہ رسول تیاریاں کر رہے وہی آنے کی. یعنی جب وہی کو دریافت کر رہا ہے رسول تو خانہ سیدہ میں آ کر بدن میں کمزوری ہے, بیٹی سیدہ دیکھو چادر بھی تم لاؤ اڑاؤ بھی تم, کیونکہ مرحلہ یہ ایسا ہے. بھائی دیکھیے وہ ہستی خاتون جنت کہ جب رسول اپنے جسم میں ضعف کمزوری ناطاقتی محسوس کرے تو اس کے گھر میں جا کر اس سے طاقت طلب کرے. امت مسلمہ پر لازم اور واجب ہے کہ جب ان کا رسول اس بیٹی کے گھر میں جا کر استنداء کر رہا ہے, امت کو کوئی اور دروازہ نہیں چاہیے, صرف اور صرف امت کو دروازے سیدہ میں جا کر طاقت ملے گی. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی, پردے کو تعین کے درے دل سے ہٹا دے, کثرت نہیں بہتر ہے یہ آنکھوں سے دکھا دے, ہاں بن کے حجاب رخ جانا نہ ہٹا دے, میدان کو حدے توڑ کے ہموار بنا دے, چوٹی سے چلے کوہ کی خورشید کا جلوہ, ہستی کی رگو پیر اور توحید کا جلوہ. تو دیکھیے یہ دے ماننا پڑے گا کہ جس رسول کو کہا جا رہا ہے تو شرک ممکن ہے تو کس انداز سے. اب یہ سمجھ میں آئے کہ دیکھو اپنے عقیدے میں نہ ماننا کہیں کسی کو, تم پروردگار کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس مرحلے پر ذات پروردگار ہے, ذات کو چھوڑ تم صفات تک نہیں پہنچ سکتے, تم افعال تک نہیں پہنچ سکتے, تم اسماء حسنہ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. تم اپنے عقیدے میں خبردار کسی کو خدا نہ بنا دینا, تم اپنے عقیدے میں کسی کو خدا نہ بنا لینا. اگر تمہارے عقیدے میں کوئی خدا نہیں ہے تو دیکھو پھر کوئی حرج نہیں ہے. بھائی تم ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہو, استاد کا ہاتھ چومتے ہو, کسی کو تمغہ ملتا ہے وہ تمغہ چومتا ہے, کھلاڑی کو جب سونے کا تمغہ ملتا ہے تلائی کا وہ تمغہ چومتا ہے. بھائی ابو الفضل عباس کا علم بھی چوم لو, کہتے ہیں کہ مولانا تو شرک ہے. ہاں اگر آپ حضرت عباس کے علم کو خدا سمجھ کے چوم رہے ہیں تو یہ شرک کا گناہ ہے, لیکن اگر آپ احترام کر رہے ہیں, میرے بھائی اس بیچارے حضرت عباس کے علم نے قصور کیا کیا ہے, تمام دنیا تمام میڈل چومتی ہے, جب بچے کو رپورٹ کارڈ ملتی ہے بہت اچھے نمبر آتے ہیں وہ چومتا ہے لوگ. اب میں کیا مثال نمبر ہے یہ, یہاں سے کھلاڑی اگر فرض کیجیے کہ وہ گیند جس سے بہت کامیابی ملی اس کو رکھ لیتے ہیں چومتے ہیں, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کہ دیکھیے آپ اگر شرک اس وقت ہوگا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے تو پھر شرک ہے, لیکن اگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ شرک نہیں تو پھر خدا نہیں, تو پھر یہ شرک نہیں. اگر خدا نہیں سمجھ رہے تو پھر شرک نہیں, یہ حرام نہیں. پروردگار کہہ لا تدعوا مع اللہ الہنا سر, خبردار کسی کو اللہ سمجھ کے نہ پکارنا, یہ نہیں کہا کہ کسی کو بھی نہ پکارنا. نماز پڑھی آپ نے فجر کی, دفتر جانے کے لیے تیار ہے, بیوی سے کہا بھائی اٹھو ذرا ناشتہ بنا دو, تو یہ شرک ہو گیا. خدا اگر یہ کہتا کسی کو بھی نہ پکارنا تو شرک تھا. خدا نے کہا کہ اللہ سمجھ کے, معبود سمجھ کے, سلسلہ ربوبیت کی کڑی سمجھ کے نہ پکارنا. میں کسی حد تک شرک و توحید کا نظریہ یہاں پر خیر میری کیا اوقات اور میری کیا حیثیت کہ جو میں شرک و توحید کے مسئلے کو واضح کروں، لیکن بہرحال جیسا میرے محترم نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں تو کوشش ہے، دیکھیے کہاں تک برابر ثابت ہوتی ہے. تو اشعار ہے عجیب اور غالب کا یہی شعر مجھے بڑا پسند آیا، اچھا لگا اور مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے. تو میں چاہے اس سے گفتگو کروں کہ دیکھیے ہر جگہ توحید ہے، خبردار کسی جگہ توحید، کوئی جگہ توحید کے جذبے سے خالی نہیں، کوئی جگہ توحید کے جذبے سے خالی نہیں. اگر حسین مدینے سے جا رہے ہیں تو توحید کو بچا لیجیے، اگر کربلا بسا رہے ہیں تو توحید کو بچا لیجیے. عجیب جملہ کا، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے کہ تصور میں جائے اگر انسان، رات کی تاریکی میں فرزند رسول خدا نانا کا شہر چھوڑ کر جائے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. کس دن سے نجانے میں انیس نے جملہ کہا، یہ شعر کہا، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. مختصر کروں گا، وقت میرا پورا ہو چکا، بس چار جملے مسائل کے. آپ کے آنسو انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ رومال سیدہ کی زینت بنے، قابل ہو، اور جب آپ اس فرش ادا سے اٹھے تو یقیناً معرفت کو لے کر اٹھے، اور آپ کے جتنے بھی عشق نکلے یہ آپ کے والدین مرحوم مرحومات کے لیے شفا کا، شفاعت کا، نور کا، فلاح کا باعث ہے. فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی سے اجڑنے کی خبر ہے. مختصر کرتے ہوئے پیش کروں، دیکھیے جب جاتا ہے انسان مسافر تو بڑوں سے رخصت ہوتا ہے، بڑوں میں جس کا مرتبہ جتنا ہوتا ہے رخصت ہوتا ہے. رات کی تاریخی چھائی، حسین ابن علی نے سامان سفر باندھا، اور سامان سفر باندھنے کے بعد ایک دفعہ رخ کیا قبر رسول کا، نانا زمان حال سید الشہداء، نانا یہ آپ کی امتی ہے، یہ آپ کا شہر ہے، مجھے چین سے رہنے نہیں دیتے. ایک دفعہ رسول کی قبر پر گر کر حسین نے گریا فرمایا، اچانک حسین کو ایک پر ایک غلو کی تاری ہوئی، مکاشفہ تھا، خواب تھا، معائنہ تھا، کیا تھا میں نہیں جانتا، میں نہیں کہہ سکتا، مجھے صرف تاریخ کے الفاظ پتا ہے. ایک دفعہ حسین پر غلو کی چھا گئی اور ایک دفعہ رسول کو دیکھا کہ حسین جاؤ جاؤ، ان اللہ یشاء یرا کا قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شہادت نصیب ہو، وہ یرا ہم کا سوایا، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں اسیری کے عالم میں بے کجاوہ اتر پڑ جائیں. یہ توحید کا مرتبہ ہے، اگر توحید کا نام آئے گا تو حسین فاطمہ کی بیٹیوں کو بے کجاوہ اتر پر قیدی بنانے کے لیے تیار ہے، زینب تازیانے بھی کھائے گی، علی اصغر کا گلا بھی چھلے گا، توحید بچے گی. جانتے ہیں اس مدینے میں ایک اور قبر بھی ہے، یہ اس ہستی کی قبر ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے حسین کی جنت ہے. اب جب قدموں کو اٹھایا، ماں کی قبر پر آئے، ایک دفعہ اپنے آپ کو گرا دیا کہ حسین ماں سے کیوں ملنے آئے ہیں. دیکھیے سیدہ کی حقیقت کیا ہے، خاتون جنت کون ہے. جب مکے میں رسول خدا آتے تھے، تبلیغ کا کام انجام دیا کرتے تھے، تو بدن میں کانٹے کا وقت ہوتے تھے، پتھر لگتے تھے، پیشانی سے خون بہ رہا ہوتا تھا، جسم زخموں سے چور چور، کپڑے لہو میں تر بتر، لہو لہان، زخمی بدن. جب آتے تھے سیدہ 9-10 سال کی بچی زخموں پر مرہم رکھتی تھی، ایک دفعہ ختمی مرتبہ سیدہ کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے، ختمی مرتبہ اپنے زخموں کی تکلیف بھول جاتے تھے، باعث سکون و آرام و چین ختمی مرتبہ. حسین آئے ہیں اس لیے کہ اماں یہ حسین جاتا ہے، آپ رسول خدا کے زخموں کا مداوا تھی، بیوی فاطمہ آپ رسول کے زخموں کا مرہم تھی، حسین جا رہا ہے کربلا کی جانب، حسین کے دل پر بڑے زخم لگ رہے ہیں، آپ سے مدد طلب کرنے آیا ہے حسین. ابھی حسین کے جگر پر عباس کا زخم بھی لگے گا، علی اکبر کا زخم بھی لگے گا، علی اکبر کا زخم بھی لگے گا، زینب کی اسیری کو برداشت کرنا ہے، مادر گرامی مدد طلب کرنے آیا ہے حسین. جب نصرت کے لیے آئے تو کچھ عجب نہیں کہ حسین کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا ہوگا. میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے کہ حسین آپ سے نصرت کے لیے آیا ہے، اور ایک مدینہ وہ تھا 10 ہجری کا کہ جب آپ نصرت ہو کر جا رہی تھی، اچانک رات کے اندھیرے میں وصیت فرمائی کہ اے علی مجھے رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، کی بات آئے گی تو سیدہ کے دفن کی بات آئے گی، سیدہ کے مسائل کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ حسین کی آنکھوں کی نگاہوں میں وہ نگاہوں کے سامنے وہ منظر آ گیا کہ جب سیدہ کو غسل دیا گیا، مختصر پر ایک دفعہ علی بن ابی طالب نے کفن دے کر جب سیدہ کے جسم مطہر کو رکھا تو آواز دی، یا حسن و یا حسین و یا زینب فلم تزوج من امکم، اللہ اکبر زینب، حسن حسین آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو، اب دیدار سے ہر اپنے ہوگا۔ میں کہوں گا مولا ایک دیدار حسین کو اپنے عاشور ہوگا، اس کا بھی ذکر کر دیجئے۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، عجیب جملہ کہا مولا کائنات نے، بچے دوڑتے ہوئے آئے، حسن دائیں طرف سے، حسین بائیں طرف سے، زینب نے اپنا چہرہ قدم ہائے مبارک پر ملنا شروع کیا، بچوں کی گرنے کی آوازیں بلند ہوئی، ایک دفعہ علی آگے بڑھے، بچوں کو ہٹایا، کیوں مولا کائنات؟ کہا جواب دیں گے، حادثہ قیدی کی آواز آئی ہے، علی حسن اور حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو۔ ملائکہ نے کفران مچ دیا، بس حسن نے حسین سے رونا شروع کیا۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا، بندے کفن سیدہ پھولے، ایک ہاتھ سے حسن کو گلے لگایا، ایک ہاتھ سے حسین کو گلے لگایا۔ اللہ کی منزلت حسن ہے کہ فاطمہ کی روح دوبارہ بدلنے آئی۔ بی بی کیوں آئی؟ تسلی دینے کے لیے۔ میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے، سلمان موجود ہے، ابو ذر موجود ہے، بنی ہاشم موجود ہے، علی موجود ہے تسلی کے لیے۔ میں کہوں گا بی بی یہ وقت تسلی کا نہیں ہے، آئیے شام غریبوں میں کہ جب سکینہ کے تماشے لگیں گے وہ تسلی کا وقت ہے۔ ارے آئیے سکینہ کی طرف،
الذين ظلموا وجهم قد